अच्छा, हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे अहले इल्म हैं जिनकी इल्मी फिक्री जो सामने आती हैं, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उस पर बहुत तनकीद हुई माजी के अंदर, बल्कि एक तरीके से वो मलामत का निशाना बन गए और लोग उनसे अपनी बरात का इजहार भी करते हैं और उनके बारे में अपने शकूक व शुबहात का इजहार भी करते हैं, और हमारे जो रिवायती उलमा हैं वो उनकी फ़िक्र की गलती को भी बहुत शदोमत के साथ बयान करते हैं। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि इस तरीके के जो लोग हैं जिनकी इस तरीके की इल्मी कंट्रीब्यूशन है जो तनकीदात का बायस बनी और उन्होंने मुस्लिम माशरत के अंदर एक हलचल और भूचाल पैदा किया, उनकी बाकी जो कंट्रीब्यूशन है वो भी दब जाती हैं, उनके कुछ शख्सी महासिन, उनकी कुछ जो और सरगर्मियाँ हैं। तो इसी वाले से मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ परवेज़ साहब के बारे में। ग़ुलाम अहमद परवेज़ साहब की फ़िक्र से आपका इख्तलाफ बिल्कुल वाज़ है, आपने कई दफ़ा उसका इजहार भी किया है, लेकिन जब भी आपकी कोई बात सामने आती है लोग उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं परवेज़ साहब से, आप भी एक तरीके से उनकी फ़िक्र से बरात का इजहार करते हैं, लेकिन लगता है इससे यह है कि परवेज़ साहब की जो पूरी शख्सियत या जितना काम है वो सब का सब तरदीद में चला जाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि परवेज़ साहब की जो शख्सियत थी या उनकी जो काम थी उसके अंदर आप किसी न किसी पहलू से कोई खैर का पहलू भी महसूस करते हैं?
इसमें आपने एक उसूली बात कही है, मैं पहले उस पर तबसरा कर देता हूँ। ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, हर मज़हबी रवायत में तनकीदात होती रहती हैं और हर मज़हबी रवायत में ये चीज़ भी पैदा हो जाती है कि जो लोग मज़हबी फ़िक्र के अलमबरदार समझे जाते हैं या उलमा कहलाते हैं या पादरी कहलाते हैं या मज़हबी पेशवाओं की हैसियत रखते हैं, वो उस शनाख्त की हिफाजत करना चाहते हैं जिसके साथ किसी उम्मत या किसी गिरोह या किसी जमात की तश्कील होती है। इसी को रवायत के लफ्ज़ से ताबीर किया जाता है। ये बहुत सुना होगा आपने कि ये रवायत से इन्हराफ है, यानी जिस वक्त मज़हबी फ़िक्र अपनी असल में सामने आता है तो वो तो पैगंबरों की दावत होती है, वो सैयदना मूसा की हो, वो सैयदना मसीह की हो, वो रिसालत बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो, उस वक्त वो अपनी खालिस सूरत में होता है, प्योर फॉर्म में, और वहाँ मर्जे की हैसियत अल्लाह के पैगंबर को हासिल होती है। अल्लाह के पैगंबर को एक शख्स पैगंबर नहीं मानता, उसका मामला अलग है, लेकिन मान लेने के बाद फिर सरे तस्लीम खमी होता है। वो अल्लाह का पैगंबर है, अल्लाह का सफ़ीर है, अल्लाह का नुमाइंदा है, उसको अल्लाह ने मुकरर किया है, उसकी ज़ुबान से जो कुछ निकलेगा वो हक ही होगा, और वो कोई बात भी अपनी तरफ से नहीं कहता, जैसे कि कुरान की तावीर है कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। इसी को बयान किया है एक शायर ने कि गुफ्ते गुफ्ते अल्लाह हुआ। तो वहाँ ये मसाइल नहीं होते, लेकिन जैसे ही मज़हबी फ़िक्र अपने मराहल तय करता है, इंसान उससे मुतल्लक होते हैं, तो इंसानों में सिर्फ वही नहीं होते कि जो काश्तकारी कर रहे हैं, हुनरमंद हैं, कहीं कोई खिदमत अंजाम दे रहे हैं, कोई बात मान ली, किसी पर तबसरा कर दिया, उसमें वो लोग भी होते हैं कि जो इस इल्म के साथ अपने आप को ख़ास कर लेते हैं। इस इल्म के साथ ख़ास करने के भी कई पहलू हैं। ऐसे लोग होंगे कि जो बिल्कुल अपने ज़ाती अर्ज से उसका इंतखाब करते हैं। ऐसा भी होता है कि एक मौरूसी नौइयत के सिलसिले से ताल्लुक़ की वजह से लोग उसी मसनद पर या उसी मनसब पर फायज़ हो जाते हैं। ऐसा भी होता है कि एक मज़हबी इक्तदार के मराकज़ बन जाते हैं, वो इबादत गाहें भी होती हैं, वो मदरसे भी होते हैं, और उन में जो लोग मनासिब पर खड़े होते हैं वो भी ज़ाहिर है कि उससे एक ताल्लुक़ की हिफाजत के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ किए होते हैं। तो इस तरह के बहुत से अवामिल हैं जो मिलकर एक पूरा तबका पैदा कर देते हैं, जिसको आप कह सकते हैं ये मज़हबी पेशवाओं का, मज़हबी उलमा का, मज़हबी उलूम के माहरीन का तबका है। इस तबके के बाहर खड़ा होकर अगर कोई आदमी अपने आप को इस हैसियत से पेश करेगा कि मैं मज़हब पर गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो रद्द अमल होता है। यानी ये सारी रवायतों में है, ये यहूद के यहाँ भी होता है, ऐसी सूरत हाल मसीहियों के यहाँ भी है। उस ख़ास तबके के अंदर के लोग وہ بڑی حد تک محفوظ ہوتے ہیں. وہاں یہ جسارت بھی کوئی کم ہی کرتا ہے کہ جو روایت قائم کر دی گئی ہے اس سے کوئی بڑا اختلاف کر ڈالا جائے. اختلافات ہوں بھی تو بہت دبی زبان سے ہوتے ہیں, اور ایسا بھی ہے کہ ان کے اندر سے بھی بعض لوگ بغاوت کے مقام پر کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے. باہر کھڑے ہوئے کسی آدمی کو قبول کرنا آسان نہیں ہوتا. اس کے بہت دلائل لوگ دیتے ہیں, لیکن سادہ نفسیاتی چیز یہ ہے کہ انسانوں کی جمعیتیں, ان کے گروہ, ان کی جماعتیں جیسے وجود پذیر ہوتی ہیں تو ابتدا میں خالص نظریاتی بھی ہو سکتی ہیں, لیکن بتدریج وہ اپنی ذات میں ایک عصبیت بن جاتی ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ ہی نے انسانی جبلت میں رکھا ہے, کیونکہ یہ عصبیتیں ہیں جن کی وجہ سے برادریاں اور قومیں اور پارٹیاں اور شعب و قبائل یہ ایک دوسرے کے لیے تعاون تناسر کا ذریعہ بنتے ہیں. اسی کو بنیاد بنا کر اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہے تو اللہ کی دنیا, سارے انسان اللہ کے بنائے ہوئے ہیں, لیکن کتنی قومیں ہیں جو اپنی الگ شناخت کو قائم رکھنا چاہتی ہیں. یہ شناخت کو قائم رکھنا جس طرح نسلی اعتبار سے ہوتا ہے, رنگ کے لحاظ اعتبار سے ہوتا ہے, ثقافت کے لحاظ سے ہوتا ہے, اسی طریقے سے مذہبی فکر کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے. تو پہلے تو یہ اصولی بات میں نے عرض کی کہ اس میں کوئی ایسی تعجب کی بات نہیں ہونی چاہیے. روایت کے مقابل میں جو آدمی بھی کھڑا ہوگا, صحیح ہو یا غلط, یہ صورتحال لازماً پیدا ہوگی. اب اس کے بعد آپ نے جس شخصیت کا ذکر کیا ہے, یہ آپ جانتے ہیں کہ میں ان سے کس طرح کا اختلاف رکھتا ہوں, لیکن اس کو ہم ذرا بعد میں زیر بحث لائیں گے. پہلی جو بنیادی بات سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک علم کی اور تعلیم کی روایت چلی آ رہی تھی, صدیوں سے قائم تھی. اس میں عامی ہو عارف ایک ہی نظام تعلیم تھا جس سے پڑھ کے نکلتے تھے. اس میں علوم فنون کا ایک پس منظر پہلے سے موجود ہوتا تھا. یہ ہمارے دینی مدارس بڑی حد تک اسی کے امین ہیں. جو لوگ بھی دنیا میں کوئی کام کرنا چاہتے تھے وہ بھی اس سے ملتے جلتے نظمی کے اندر سے نکلتے تھے. یعنی ایک طرح کی تعلیم تھی. جیسے آپ جدید تعلیم کو دیکھتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے اس سے قطع نظر کر لیجئے کہ مذہبی تعلیم کا ہمارے ہاں ایک الگ نظام موجود ہے, تو جدید تعلیم گاہوں ہی سے آخر آپ کے سائنسدان, آپ کے ڈاکٹر, آپ کے ماہرین عمرانیات, آپ کے ماہرین معیشت سب نکلتے ہیں. ان کے درمیان بھی اختلافات ہوتے ہیں, لیکن وہ اس پوری ٹریڈیشن سے, علم کی روایت سے واقف ہوتے ہیں کہ جس کے اندر سے وہ چیزوں کو دیکھنے کا ایک زاویہ لے کے آتے ہیں. تو یہ چیز انگریزوں کے آنے کے بعد یہاں مجروح ہوئی, اور ایک نظام تعلیم جو پہلے سے چلا آ رہا تھا وہ عام لوگوں کا نظام تعلیم نہیں رہا. خود میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ مسجد مکتب میں بھی تعلیم کا ایک خاص نظام تھا جس سے سبھی لوگ کم و بیش گزرتے تھے. یعنی میرے بزرگوں میں سے بعض لوگ اسی سے گزرے, میں خود اس سے گزرا ہوں. اس میں ایک خاص طرح سے فارسی پڑھائی جاتی تھی, عربی پڑھائی جاتی تھی, لیکن آہستہ آہستہ یہ چیز باقی نہیں رہی. تو دینی مدارس کا نظام, وہ مکتب مسجد کا نظام, وہ بالکل الگ ہو گیا, اور کچھ لوگوں نے اس کو دین کی حفاظت کے لیے, روایت کی حفاظت کے لیے منتخب کیا. نئی تعلیم گاہوں سے جو لوگ نکلے وہ مسلمان ہی تھے, مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے تھے, مسلمانوں کے پس منظر سے بھی واقف ہوتے تھے, ان کی تاریخ پڑھتے تھے, تو ان کے اندر ایک فطری جذبہ پیدا ہوتا تھا کہ ہم دین کو سمجھیں. اب دین کو خود سمجھنا یہ کوئی ایسی قابل اعتراض بات تو نہیں ہے. تو وہ جس وقت مذہبی لوگوں کی طرف رجوع کرتے تھے تو نئی دنیا کے افکار, نئے فلسفے, اسی طرح سائنس کے نتائج فکر, اور یہ جو دور ہے جس میں پرویز صاحب, مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی دونوں کی سال پیدائش کم و بیش ایک ہی ہے, یہ لوگ پیدا ہوئے, یہ بہت ٹرمائل کا دور ہے, بہت اضطراب کا دور ہے. اس میں مسلمانوں کی پرانی تہذیب ختم ہو چکی ہے, ان کی معاشرت ختم ہو چکی ہے, وہ سیاسی لحاظ سے شکست کھا چکے ہیں, دنیا بھر میں کچھ دوسری قوموں کا غلبہ قائم ہو چکا ہے, سائنس کی نئی جہات وجود میں آ گئی ہیں, اور عالمی سطح کے اوپر بھی بہت سے فلسفے پہلی مرتبہ بڑے غیر معمولی ازم کی صورت میں نمودار ہوئے ہیں. یہ فاشزم ہے, اور یہ کمیونزم ہے, یہ سوشلزم ہے, اور یہ کیپٹلزم ہے, اسی طرح معیشت, معاشرت, عمرانیات, سماجیات, ان کے علوم کی اس سے پہلے بھی گفتگویں ہوتی رہی ہیں لیکن ان کی تشکیل نے بڑے بڑے مدرسہ ہے فکر پیدا کر دیے تھے. اس پس منظر میں جو جدید تعلیم یافتہ طبقے سے لوگ تھے, یہ آپ جانتے ہیں کہ پرویز صاحب کا اصل پس منظر یہی تھا, اور وہ بلکہ ہماری بیوروکریسی کے ممتاز لوگوں میں سے تھے. بڑے محکموں میں انہوں نے خدمات انجام دی ہیں اس سے پہلے
قائد اعظم تک کے.
اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں نا کہ ان کا اصل پس منظر کیا ہے. اس کے اندر سے ان کے ذہن میں بھی سوالات پیدا ہوئے. شروع میں میں نے دیکھا ہے کہ وہ الاسلام میں مضامین لکھتے تھے. مولانا امین حسن اصلاحی جس رسالے کے مدیر تھے, ان کے مضامین ترجمان القرآن میں چھپے ہوئے ہیں, یعنی مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کا جو رسالہ ہے اس میں. تو یہاں بر صغیر میں سر سید احمد خان نے بہت سے سوالات اٹھا دیے تھے, بعض چیزوں کے بارے میں اپنے عدم اطمینان کا اظہار کر دیا تھا. اس کے بعد پھر اور بھی بہت سے لوگ, مثلا مولانا اسلم جی راجپوری صاحب ہیں یا اسی طرح سے چراغ علی اور اس طرح کے لوگ ہیں. تو ایک پورا کا پورا مدرسہ فکر بنتا جا رہا تھا کچھ جدید پڑھے لکھے لوگوں کا, جو مذہبی تعبیرات پر سوال اٹھا رہا تھا. مشرقی صاحب کی اگر آپ تحریریں پڑھیں, خاص طور پر ان کا تذکرہ اور پھر ان کی وہ تحریریں جو مولوی کا جھوٹ نمبر ایک, مولوی کا جھوٹ نمبر دو, اس طرح کے عنوانات سے شائع ہوتی تھیں, تو اس میں بھی مذہبی تعبیر, مذہبی روایت, اس کا سامنا کر رہے تھے لوگ. اور وہ اب یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ مذہبی پیشوا یا مولوی حضرات کہہ لیں یا جو دین کی تعبیر کرنے والے لوگ ہیں یا دین کے علماء, وہ جو کہہ دیں گے ہم آمنا و صدقنا کہیں گے. سوالات اٹھا رہے تھے, اعتراضات کر رہے تھے, اور آگے بڑھ کر کچھ اپنی تعبیریں بھی پیش کرنا شروع کر چکے تھے. اس کی ایک پوری کی پوری روایت موجود ہے. اب بر صغیر میں بہت سے لوگ ہیں, بر صغیر ہی کا ذکر ہم اس وقت کر رہے ہیں. اس کے مقابل میں آپ اگر دیکھیں تو مصر میں, شام میں, اسی طرح دوسرے بہت سے ممالک میں, ایران میں ایسے ہی, مجھے ملیشیا جا کے اندازہ ہوا کہ وہاں بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے پورے مذہبی اسٹرکچر کو, مذہبی فکر کو, مذہبی روایت کو, مذہبی علم کو بعض موقعوں پہ حدف تنقید بنایا, نئے زاویے سے کہا کہ چیزوں کو دیکھنا چاہیے, اور وہ مطمئن نہیں ہوئے. یعنی جو مذہبی فکر کے نمائندے تھے ان کی بات سے مطمئن نہیں ہوئے. اگر آپ غور کریں تو علامہ اقبال کی یہی صورتحال ہے. اس سے آگے ذرا بڑھ کے غور کریں تو خود مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کا یہی معاملہ ہے. تو بہت لوگ ہیں جو مطمئن نہیں ہوئے, اور جب مطمئن نہیں ہوئے تو ظاہر ہے کہ ان کے اندر اگر یہ صلاحیت موجود تھی کہ وہ کچھ سوچ سکتے تھے, سمجھ سکتے تھے, تو انہوں نے لکھا بھی. میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے بہت سے مضامین اس زمانے میں اور رسائل جرائد میں شائع ہوئے, اور اسی طرح سے الاسلام میں بھی اور ترجمان القرآن میں بھی شائع ہوئے. تو یہ سب کیا تھا, ظاہر ہے کہ یہ احساس ہوتا تھا کہ بہت اچھا لکھنے والے ہیں, اپنی بات سلیقے کے ساتھ کہتے ہیں, استدلال کرتے ہیں. مقابل میں بھی بہت سی قوتیں تھیں. ایسے بھی لوگ تھے کہ جو بالکل الہاد کی, بالکل بے دینی کی دعوت دیتے تھے. نیاز فتح پوری صاحب اور اس طرح کے بہت سے لوگوں کا نام لیا جا سکتا ہے. اس زمانے میں خود مولانا عبد الماجد دریابادی, جانتے ہیں کہ ان کا پہلا دور کیا تھا, دوسرا دور کیا تھا. تو یہ بڑے اضطراب کا زمانہ ہے جس میں اس طرح کی شخصیات, اس طرح کی دعوتیں, اس طرح کی تحریکیں اٹھ رہی تھیں, اور ان سے لوگ متاثر بھی ہو رہے تھے اور یہ باتیں بھی بیان کر رہے تھے. تو پرویز صاحب کے اس پس منظر کو سمجھ لینا چاہیے, اس سے آپ کو ایک ہمدردی اور محبت محسوس ہوگی. یعنی ایک زاویہ تو یہ ہے نا کہ کسی کے افکار سے ہم اختلاف رکھتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں اس کے اوپر. بعض اوقات وہ اختلاف اتنا غیر معمولی بھی ہوتا ہے کہ آپ کو سخت سے سخت تنقید بھی کرنا پڑتی ہے, لیکن اس کو تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھ دیں اور یہ دیکھیں کہ کیا فی الواقع اس اضطراب کے اسباب موجود نہیں تھے. یہ پریشانی کیا سوچنے سمجھنے والے لوگوں کو نہیں ہوتی تھی؟ وہ اپنا دین چھوڑ دیں, الہاد اختیار کر لیں, اللہ اللہ کے پیغمبر سے بغاوت کر دیں, یا پھر کوئی راستہ نکالیں کہ وہ اپنے دین کے اندر رہیں اور وہ چیزیں جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہیں, ان کی گرفت میں نہیں آ رہیں, وہ کسی طرح ان کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے, تو ان چیزوں کا کچھ کریں اس طریقے سے. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ سر سید نے یہی کوشش کی. سر سید کے مذہبی افکار پر ہم تنقید کرتے ہیں, وہ ایک بڑے قومی رہنما ہیں. قومی رہنما کی حیثیت سے ان کی خدمات کا ہر شخص اعتراف کرے گا, لیکن ان کے مذہبی افکار پر اسی لیے تنقیدیں کی جاتی ہیں کہ ان کو بھی یہ سابقہ پیش آیا, دیکھا انہوں نے کہ ادھر مستشرقین کے علوم ہیں, وہاں سے بہت سی چیزیں آ رہی ہیں. ولیم میوری کی تحریریں ہیں جس کے جواب میں انہوں نے سیرت پر خطبات لکھنا شروع کیے، اور آپ دیکھیں کہ ان کا اخلاص کتنا غیر معمولی ہے،
سب بیچ کے
انگلستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، کتابیں اکٹھی کر رہے ہیں، تو یہ چیز پرویز صاحب کے بھی ہاں آپ کو ملے گی. یعنی پرویز صاحب ہوں، مولانا اسلم جراجپوری ہوں، دوسرے لوگ ہوں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو کسی خاص مقصد کے پیش نظر کوئی فتنہ پیدا کر رہے ہیں، یہ بنیادی طور پر اسی صورتحال سے دوچار ہیں جس کے بارے میں نے آپ سے عرض کیا. بہت اخلاص کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ صحیح بات تک پہنچا جائے. اب صحیح بات تک پہنچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے، آپ کی کمپیٹنس کیا ہونی چاہیے، آپ کو کن علوم پر دسترس ہونی چاہیے، آپ پہنچیں گے تو کیسے پہنچیں گے. یعنی اندازہ کیجئے نا کہ جب راستہ صحیح نظر نہ آ رہا ہو، جب سورج کی روشنی بھی کچھ مدم مدم محسوس ہو رہی ہو، جب دھند بھی ہر طرف چھائی ہوئی ہو، تو اس میں ایک آدمی مخلصانہ طریقے سے راستہ تلاش کر رہا ہوتا ہے. تو میں پہلی جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں ان کے فکر پر کوئی تبصرہ کروں، کہ ہمیں اس طرح کے سب لوگوں کے ساتھ اس زاویے سے بھی معاملہ کرنا چاہیے. یعنی دیکھنا چاہیے کہ ان کو پیدا کرنے کا باعث کیا چیز بن رہی ہے، وہ کیا حالات ہیں جس سے وہ دوچار ہو گئے ہیں، ان کے ذہنی اضطراب کا معاملہ کیا ہے. جو مذہبی ذہن یا مذہبی روایت ہوتی ہے وہ جب تنقید کرتی ہے تو اس کی چونکہ شناخت کو ایک حادثہ پیش آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یعنی ہم لوگ ہیں جو نمائندگی کرتے ہیں، ہم ہیں کہ جن کو مذہبی علماء کی حیثیت حاصل ہے، ہم بتائیں گے دین کیا ہے اور کیا نہیں ہے. یہ باہر سے لوگ کھڑے ہو کر کیسے ہی بات کر رہے ہیں، ان کے زاویے سے دیکھیں تو وہ یہاں سے رد عمل ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ رد عمل ظاہر ہے ہمیشہ شدید ہوتا ہے. اس رد عمل کی شدت کا آخری کمال وہ ہے کہ جب یہود کے بڑے علماء نے سیدنا مسیح علیہ السلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ وہ اپنا مقدمہ لے کے گئے ہیں رومی حکمرانوں کے پاس کہ مسیح کو صلیب دے دی جائے. کون لوگ ہیں؟ مذہبی پیشوا ہیں نا. تو مذہبی پیشواؤں کی طرف سے جو رد عمل ہوتا ہے، اس میں بعض اوقات وہ اپنے خاص پس منظر کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ پیدا وہیں ہوئے ہیں، انہوں نے اسی ماحول میں آنکھ کھولی ہے، وہ انہی مدارس میں بیٹھے ہیں، وہ اسی روایت کے لوگوں کو دیکھتے رہے ہیں، انہی کی آنکھیں دیکھتے ہوئے وہ پلتے بڑھتے ہیں، ان کے لیے بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. میں اس میں ایسے جملہ معترضہ کے طور پر عرض کروں گا، جس وقت پٹھان کوٹ میں مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کے ساتھ دینی مدارس کے پس منظر کے بعد لوگ بھی آ گئے، تو انہوں نے مولانا کے رہن سہن یا بعض اس طرح کے معمولات پر تنقید کی، تو مولانا نے اس کے جواب میں خط لکھا ہے. اس کے باقی خیر مندرجات تو اس وقت زیر بحث لانا پیش نظر نہیں، لیکن اس میں خاص توجہ یہ بھی دلائی ہے کہ اصل میں یہ حضرات جس پس منظر میں آتے ہیں، ان کے لیے سمجھنا ہی بہت مشکل ہے کہ ہم لوگ کن مسائل سے دوچار ہوتے ہیں، اور یہ درست ہے، یعنی یہ بات ایسے ہوتی ہے. تو پہلی چیز جس کی طرف میں توجہ دلاؤں گا وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ کو اس طرح کے افکار کے، مثلا علامہ اقبال کی الجھنیں ہیں، بس اگر آپ ریکنسٹرکشن کو دیکھیں تو وہ جب چوتھے خطبے میں پہنچے ہیں، پہلے خطبات میں بھی اصل میں کیا ہے، ان کے ذہن کی الجھنیں. یعنی پہلے دونوں تینوں چاروں خطبات میں جو مذہب کا فلسفیانہ پس منظر ہے، وہ ان کو اپنے علم میں ایڈجسٹ ہوتا محسوس نہیں ہوتا، اور جب وہ محسوس نہیں کرتے تو پھر وہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں ان چیزوں کو، مثلا دعا کو، مثلا انسانی خودی کو، مثلا مذہبی مشاہدات کو، مثلا پیغمبر کی وحی کو، یہ کہاں رکھ کے سمجھا سکتا ہوں. بلکہ میں سمجھا سکتا کہ لفظ کو واپس لوں گا، کہاں رکھ کے سمجھ سکتا ہوں. اس لیے کہ سب سے پہلا مسئلہ تو ایک مخلص انسان کے ساتھ یہ پیش آتا ہے. اب اگر آپ ان تینوں چاروں پہلے خطبات کو دیکھیں تو میں اس کے بنیادی استدلال کو بالکل غلط سمجھتا ہوں، اس سے شدید اختلاف رکھتا ہوں، لیکن علامہ اقبال کا جو ذہنی پس منظر ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ بڑی غیر معمولی چیز ہے. یعنی ایک اعلیٰ درجے کا آدمی، ایک شخص کے جس کی سوچنے کا انداز یہ ہے، جس کے اندر دین سے محبت ہے، دین سے تعلق خاطر ہے، وہ کس ذہنی اضطراب میں ہے، کیا چیزیں ہیں کہ جو اس کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہیں، وہ اس پریشانی سے نکلنا چاہتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ جہاں تک روایتی مذہبی تعلق طبقے کا تعلق ہوتا ہے، وہ بڑی آسانی کے ساتھ یہ بات کہہ دے گا کہ یہ کیا ہے، یہ تو گمراہی ہے، ضلالت ہے، ان کو علماء سے بات کرنی چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے. تو وہ کبھی ان کی جگہ کھڑے ہو کر یہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ ان کو یہ اضطراب پیش کیوں آ رہا ہے، مسئلہ کیا ہے، इसको कहाँ से अप्रोच करना चाहिए और कहाँ से ये बात समझानी चाहिए, तो उनका रद्दअमल हमेशा फतवे का रद्दअमल होता है। यानी वो यही कहेंगे कि ये तो बिल्कुल गुमराही है। ये मालूम है कि अल्लामा इकबाल के खुतबात का, ये जो रिकंस्ट्रक्शन के खुतबात हैं इनका, जब अरबी में तर्जुमा हुआ है तो उनके मद्दाहों में है मौलाना अली मियाँ। रवाए इकबाल अरबी ज़ुबान में उनकी किताब है। अल्लामा इकबाल के साथ उनका बिल्कुल एक आशिक का सा ताल्लुक़ है, लेकिन वो उनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। यानी खुतबात पर उन्होंने सख्त तबसरे किए हैं, ख़ुद मौलाना सैयद सुलेमान नदवी साहब ने सख्त तबसरे किए हैं। तो एक तो ये है ना कि ये बहुत शाइस्ता, बहुत महज़ब उलमा हैं, जदीद चीज़ों से भी वाकिफ़ हैं, तो ये इस तक महदूद रहते हैं, लेकिन रवायती तबका यहाँ तक नहीं रहता। वो फतवा लगाएगा, इस्तेहज़ा करेगा, वो समझने के लिए तैयार नहीं होगा, इस तराब को जानने के लिए तैयार नहीं होगा। उसको सिर्फ ये देखना है कि जो रवायत का स्ट्रक्चर बना हुआ है वो कहीं मजरूह तो नहीं हो रहा। उसका रद्दअमल हमेशा ऐसे होता है। तो मैं पहली बात जो मैंने अर्ज़ किया, ये अर्ज़ करूँगा कि आपको अल्लामा इकबाल के इस तराब को समझना हो, आपको इब्तदाई तहरीरों में मौलाना सैयद अब्दुल्ला साहिब मौदूदी के इस तराब को समझना हो, आपको सैयद रशीद रज़ा के और मुफ्ती मोहम्मद अब्दहू के इस तराब को समझना हो, या शेख गजाली के इस तराब को समझना हो, तो आपको पहले ये देखना चाहिए कि मजहबी तबके के रद्दअमल से कतई नज़र करके वो क्या मसाइल हैं जो पेश आ गए। यानी एक बड़ा टर्माइल का दौर होता है। यही सूरत हाल अगर आप माजी में चले जाएँ तो उस वक्त पेश आई जब यूनानी उलूम के तराजुम हुए, जब फ़लसफ़े ने बाज़ मुकदमात को गोया हकीकत की असल ताबीर के तौर पर पेश कर दिया, तो उसमें भी इसी तरह की सूरत हाल पैदा हुई। लेकिन वो सूरत हाल इस लिहाज से बहुत मुख्तलिफ थी कि उस वक्त आलम इस्लाम पर इस्लाम की हुक्मरानी थी, गलबे का दौर था। सियासी लिहाज से एक बड़ी सुपर पावर की हैसियत रखते थे, और जब सियासी गलबा आपको हासिल होता, कहते हैं ना कि दौलतमंद के तो हज़ार अयूब पर दौलत पर्दा डाल देती है, तो सियासी कुव्वत और सियासी इकतदार के साथ भी यही मामला होता है कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आप इज़्तिराब का खात्मा कर देती है, और फिर कोई एक दो आवाज़ें उठती भी हैं तो उन्हें खामोश कर दिया जाता है। ये दौर इस लिहाज से भी था कि कुछ आज़ादी भी हो गई थी, पुरानी तहजीबी रवायात भी टूट गई थी, वो लिखने के अंदाज़, बोलने के अंदाज़ भी माजी का किस्सा बन गए थे, कदीम उलमा की जदीद तबका बात भी उस तरह सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो इस वजह से इन लोगों को भी अपनी बात कहने के मौके मिले, और उस दौर में मिले जब आसान नहीं था, आज दुनिया बहुत मुख्तलिफ हो चुकी है जिसमें हम ये बातें कर रहे हैं, तो उस वक्त जिन लोगों ने ये कोशिश की कि वो अपने तौर पर फिर, यानी अगर उलमा से वो मुतमिन नहीं हो रहे या पुरानी दीनी ताबीर उनको मुतमिन नहीं कर रही या रवायती इलम से वो मुतमिन नहीं हो रहे, तो अल्लाह की किताब को खोलें, खुद देखें, पढ़ें, तारीख़ का मुताला करें, दूसरे उलूम का मुताला करें। तो परवेज़ साहब भी एक वसीउल मुताला आदमी थे, बहुत अच्छा लिखते थे, अपनी बात बहुत सलीके से कहते थे, बहुत मेहनती आदमी थे। ये सारी खूबियाँ उनमें मौजूद थीं, और इस पहलू से, यानी मुझे कभी, मुझे उनसे मिलने का मौका भी मिला है, मैंने उनकी तहरीरें भी सभी पढ़ी हैं और उनसे बातें भी सुनी हैं, उनको बाज़ का तकरीर करते भी देखा है। तो मेरे नज़दीक वो एक मुखलिस आदमी, अपनी जगह इखलास के साथ एक चीज़ को समझना चाहते हैं, और उनके वो सवालात हैं जो सवालात जदीद तबके के थे, उसके जहन के सवालात थे। इसके बाद अब अगला मरहला पैदा होता है, वो मरहला ये है कि क्या आपने जिस मैदान में ख़ुद बात करने का फ़ैसला किया है, एक तो ये ना कि आप साइल की जगह पर खड़े हैं, आप ये कहते हैं कि ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही, ना समझ में आने के ये वजूह हैं, और आप उलमा को मुखातिब करके वो बात समझना चाह रहे हैं, आप इससे अगर आगे बढ़े हैं और आप अपने तौर पर अब ये कहते हैं कि मैं ये समझाऊँ, मैंने ये बात की है, तो इसमें आप क्या रास्ता इख्तियार करेंगे, उसके लिए किन चीज़ों का इल्म होना ज़रूरी है, इस दुनिया में आने के लिए क्या तैयारियां करनी चाहिए, अगर वो तैयारियां किसी दर्जे में भी खाम होंगी तो नतज क्या निकलेंगे, ये फिर बड़े नाजुक मौजूआत जो पेश आ जाते हैं। तो इसमें अगर मैं गुफ्तगू करूं तो ये तो घंटों का मौजू है। उसूली बात मैं आपसे अब अर्ज़ करता हूं कि इख्तलाफात किस नौीयत के हो सकते हैं। इख्तलाफात की एक नौीयत ये होती है कि जुज़वी तौर पर आपको किसी तहकीक पर इत्मीनान नहीं होता। मसलन इमाम अबू हनीफ़ा की बहुत सी आरा से इमाम शाफ़ी इख्तलाफ करते हैं, ये जुज़वी इख्तलाफात होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, हराम हलाल के होते हैं, यानी छोटे नहीं होते। अभी ये देखिए ना, हम एक मजलिस में कल ही बात कर रहे थे کہ ذبیحہ کے معاملے میں متروک التسمیہ یعنی جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا کیا اس کو کھا سکتے ہیں؟ تو امام شافعی اس چیز کو حلال کہہ رہے ہیں جس کو بہت سے دوسرے اہل علم جمہور فقہا اور خود میں بھی حرام کہتے ہیں. یہ اتنا بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے. یہ جزوی اختلافات ہیں, یعنی کسی آیت کی تعبیر میں اختلاف ہو رہا ہے, کسی روایت کو سمجھنے میں اختلاف ہو رہا ہے, دین کے کسی حکم کو سمجھنے میں اختلاف ہو رہا ہے, ان کی نوعیت یہ ہوتی ہے. ایک صورت یہ. دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے اس کام کی پیدا کی تو اختلاف کی نوعیت اصولی اپروچ کی ہو گئی. اس کی مثال بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں جو علماء اصول اختلافات بیان کرتے ہیں ان میں پھر میں یہ عرض کروں گا کہ مثلا امام شافعی یا حناف کے اصولوں سے جو ان کا اختلاف ہے, یا بعد کے علماء اصول نے جس طرح کی توفیق پیدا کرنے کی کوشش کی ہے, یا مثلا امام ابن حزم جس طریقے سے, اس میں اپروچ کا مسئلہ ہوتا ہے. اپروچ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جس چیز یا جس علم میں کام کرنا ہے اس میں جو ماخذ ہیں, سورسز ہیں, ان کو آپ کس زاویے سے دیکھیں گے, کیسے دیکھیں گے ان کو, کیا پلیسمنٹ کریں گے, کس چیز کو کہاں رکھیں گے. یہ ساری بحثیں ہیں نا. آپ اگر امام شافعی کی رسالہ کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ دو تین بڑے مسئلے ہیں جو بالکل اصولی اپروچ کے ہیں, ان پر وہ دلائل پہ دلائل دیے چلے جا رہے ہیں, اور پھر ان کے بہت سے لوگوں کے ساتھ مناظرے ہوتے ہیں, ان مناظروں کو خود قلم بند کرتے ہیں, وہ آپ کو ان کی بہت سی دوسری تصنیفات میں بھی مل جائیں گے. یہ اصولی اپروچ کا معاملہ ہوتا ہے. ایک تیسری چیز یہ ہے کہ جس علم کی طرف آپ جا رہے ہیں اس علم میں آپ نے کوئی ایسا زاویہ اپنا لیا ہے جو اپنی بنیاد ہی میں بالکل عجیب و غریب ہو گیا ہے. یعنی یہ معاملہ بھی ہوتا ہے. اس کو آپ ایسے دیکھیں, ہمارے آپ کو یاد ہوگا, ہے تو بالکل لطیفے کی بات, ایک صاحب نے دعویٰ کر دیا کہ وہ پانی سے گاڑی چلا کے دکھا دیں. اب ظاہر ہے کہ سائنس بہت سے کام کرتی رہتی ہے, سائنسی علوم میں بھی بہت سی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں, تو پانی سے گاڑی چلا دیں گے, ہمارا میڈیا متوجہ ہو گیا, ہمارے لوگوں نے ان کے انٹرویو کرنے شروع کر دیے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں جو بڑے سائنسدان تھے ان کا رد عمل کیا تھا. یعنی وہ یہ اعتراض کر رہے تھے کہ سائنس جس علم کا نام ہے اس علم میں جن اصولوں کی بنیاد پر اپروچ کیا جاتا ہے کسی مسئلے کو, یہ چیز ہی نہیں پائی جاتی,
یہ
اس سے ناواقف ہے, یعنی یہ نہیں جانتا اس بات کو. تو ہمارے ہاں کے جو علوم فنون ہیں ان میں کم و بیش زہی حیثیت زبان کو حاصل ہے. کیوں, وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سائنس میں مادہ, فطرت, اس کی حقیقت کو ایک بنیاد مان کر آپ کام کر سکتے ہیں, یعنی اگر کسی سائنسدان کو باور کرا دیا جائے کہ یہ مادہ, یہ اس کے قوانین, یہ جو تم لیبارٹری میں تجربے کر رہے ہو یہ سب خواب ہے. ہمارے ہاں ایسے نقطہ نظر فلسفے میں رہے ہیں کہ لوگ یہ بات کرتے ہیں, تو اگر کسی کو یہ بات کہہ دیں, فرض کر لیجئے کسی سائنٹسٹ کو, تو بنیاد ختم ہو گئی نا اس کی اس میں. تو اسی طرح سے جس طرح یہاں فطرت, فطرت پر ایمان, فطرت کے حقائق پر ایمان, مادے کو ایک حقیقی چیز سمجھ کر آپ سائنس کا مطالعہ کرتے ہیں, اسی طریقے سے دینی علوم میں بنیادی حیثیت زبان کی ہے. کیونکہ میرے پاس اب اللہ کی بات کو جاننے کا کوئی ذریعہ سوائے اس کے نہیں ہے کہ میں اللہ کی کتاب قرآن مجید کی طرف رجوع کروں. تھوڑی دیر کے لیے فرض کیجئے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں موجود ہوں, تو تب بھی مجھے آپ سے جو بات سننی ہے وہ زبان ہی سے مجھ تک پہنچے گی. ابلاغ کا ذریعہ یہی ہے. یعنی یہاں لیبارٹری کے تجربات تو زیر بحث نہیں آئیں گے نا, یہاں زبان ہے جس کے ذریعے سے خدا کا پیغام پہنچایا گیا ہے. تو زبان اپنی ذات میں گویا وہ بنیادی چیز ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر ہی اپروچ شروع ہوگی. پھر واضح کر دوں, یعنی زبان کو سامنے رکھ کر اپروچ شروع ہوگی. یہ ایک, اچھا زبان کو سامنے رکھ کر اصولی طریقہ کیا اختیار کریں گے, یہ اگلا دوسرا مرحلہ. اصولی طریقے کے بعد جزوی معاملات پر اس کا اطلاق کیسے کریں گے, تیسرا مرحلہ. تو میں نے عرض کیا کہ اختلافات ہم بیان کرتے رہتے ہیں بہت سے اہل علم کے ساتھ. اس سے پہلے بھی بعض شخصیات کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے, تو میں نے ان کے محاسن کی تعریف کرتے ہوئے ان سے اپنے اختلاف کا اظہار کیا ہے. تو میں ان کے بھی اخلاص کی تعریف کرتا ہوں، بہت اچھا لکھنے والے تھے، اپنی بات قاعدے سے کہتے تھے اور ان کی تحریریں بڑی مؤثر بھی ہو جاتی تھیں، بہت محنتی تھے، بہت انہوں نے تصنیف و تعریف کا ایک ذخیرہ اپنے پیچھے چھوڑا ہے، درس بھی دیے، پڑھایا بھی، تقریریں بھی کیں، یہ سب کام کیے ہیں، ایک زمانہ ان سے متاثر بھی رہا ہے، اب بھی بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو ان کے فکر سے متاثر ہوں گے، ایک ذہین آدمی ہے، اپنی بات مقدمات قائم کر کے کہتے ہیں، جدید چیزوں سے بھی بڑی حد تک واقف ہیں، اگرچہ اس واقفیت کی نوعیت اس طرح کی فنی نہیں ہے لیکن بہرحال واقف ہیں، تو جب آدمی ان کی چیزیں پڑھتا ہے تو اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں خیر سامنے آتا ہے، ایک ذہین آدمی اپریشیٹ کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اختلاف کی نوعیت کیا، یعنی ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے اسکالر، بہت بڑے کسی ماہر فن سے بھی آپ جزء میں اختلاف کرتے ہیں، ابھی میں نے آپ کو حرام حلال کے دائرے میں امام شافعی سے اختلاف کی مثال دی، اس سے آگے بڑھیے، اس سے آگے بڑھے اصول میں اختلاف کرتے ہیں، یعنی اپروچ کیسے کرنی ہے، وہ سائنس میں بھی مختلف مدارس فکر میں اصول یا اپروچ کا فرق ہوتا ہے، یہ وہ فرق ہے کہ جو آپ کو بہت بڑے بڑے جلیل القدر اہل علم میں لگتا ہے۔ ایک آخری چیز جس کی طرف میں نے عرض کیا کہ جو بیسک سٹرکچر ہے، بنیادی مواد ہے، اس میں اختلاف ہو گیا ہے، تو پرویز صاحب سے ہمارے اختلاف کی بنیاد یہ ہے، یعنی اب یہ بات واضح ہو گئی، جزوی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جزوی نوعیت کی مثالیں دے، جزوی اختلافات کی میں نے ابھی آپ کو مثال پیش کی ہے کہ امام شافعی ایک چیز کو حلال کہہ رہے ہیں، کھانے پینے کی چیز ہے، یعنی روز ہمیں اس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، جمہور فقہا اور میں اس کو حرام کہہ رہا ہوں، تو ہے نا ایک بڑا اختلاف، اور بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، اصولی اختلافات اسی طریقے سے۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے لوگوں کو توجہ دلائی کہ میرے عزیز دوست مولانا مار خان ناصر صاحب نے قرآن و سنت کے باہمی تعلق پر پوری مسلمان امت کے علم میں اصولی اپروچز کیا رہی ہیں اس پر ایک بہت اچھی کتاب لکھی ہے، تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کیا اپروچز ہیں۔ چنانچہ جس وقت آپ آمدی کی الاحکام پڑھتے ہیں، یا آپ ابن حزم کی الاحکام پڑھتے ہیں، یا آپ بزدوی کی اصول کو دیکھتے ہیں، یا آپ امام شافعی کی چیزیں دیکھتے ہیں، یا غزالی کی مستصفیٰ دیکھتے ہیں، تو یہ اصولی اپروچ کے فرق ہیں، یہ بھی علم کی دنیا میں مانے جاتے ہیں، یہ دنیا کے ہر علم و فن میں موجود رہتے ہیں۔ زبان، عربی زبان بیسک مواد، یعنی اس کو ایسے دیکھیں آپ کہ جیسے ایک آدمی یہ کہے کہ یہ جو دنیا تم کو نظر آ رہی ہے یہ مادی دنیا، یہ مادی دنیا ہے ہی نہیں، مثال کے طور پر، تو یہاں آپ جس چیز سے بات کی پیدا ہونی ہے اسی میں مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ تو پرویز صاحب کو بھی دین پر کام کرنا تھا، تو اس میں پہلا مرحلہ یہی درپیش تھا نا کہ عربی زبان جس میں قرآن نازل ہوا ہے اس کو وہ کہاں سے دیکھتے ہیں۔ مثلا میں جب اختلاف کر رہا ہوں تو امام شافعی عربی زبان کو کہاں سے دیکھتے ہیں، امام ابو حنیفہ کہاں سے دیکھتے ہیں، شاطبی کہاں سے دیکھتے ہیں، زمخشری اور فرہ کہاں سے دیکھتے ہیں، میں کہاں سے دیکھتا ہوں، امام فرائی کہاں سے دیکھتے ہیں، ایک ہی جگہ سے دیکھتے ہیں، پرویز صاحب اس جگہ سے نہیں دیکھتے، اور جب نہیں دیکھتے تو بس وہی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جس کی میں نے مثال دی آپ کو، کہ آپ اگر یہ کہیں گے کہ میں پانی سے گاڑی چلاتا ہوں تو سائنس کا رد عمل کیا ہوگا، تو ہمارا رد عمل ان کے معاملے میں یہ ہے، بہت عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، مولانا امین حسن اصلاحی جو میرے جلیل القدر استاد ہیں، انہوں نے تبصرہ کیا ہے کہ جس عربی زبان کو سامنے رکھ کر یہ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں وہ انہوں نے اپنے گھر میں بیٹھ کے بنائی ہے، وہ دنیا میں نہیں پائی جاتی، یہ ایک جملہ بہت کافی ہے بیان کرنے کے لیے، لیکن اس سب کے باوجود میں یہ ضرور کہوں گا کہ اتنے بڑے اختلاف کہ اللہ رغم ہمیں ان کے اضطراب، ان کے کام کو عزتی کی جگہ پہ رکھنا چاہیے اور شائستگی کے ساتھ اپنا یہ اختلاف واضح کرنا چاہیے، یہ ہے بہت بنیادی نوعیت کا، بنیادی بلکہ یعنی بنیادی بھی شاید چھوٹا لفظ ہے اس کے لیے، تو اس کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی جزوی معاملے میں ان کا اپروچ یہ ہے، میرا اپروچ یہ ہے، اصول کا فرق یہ ہے۔ اس لیے جب لوگ یہ بات کرتے ہیں تو بس سوائے اس کے کہ ان کے لیے دعا کی جائے، اور کیا چیز ہے، فراہی نقطہ نظر میں اختلاف یہاں سے نہیں شروع ہوتا، وہ ایک اور جگہ کا اختلاف ہے، اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اصولی اپروچ کا اختلاف ہے جس کا میں نے دوسرے نمبر پہ ذکر کیا، یہ تو دنیا ہی اور ہے، یعنی اگر آپ مثال کے طور پر انگریزی زبان ہی نہیں بنا دیں گے तो अब क्या किया जाएगा, यानी शेक्सपियर को कैसे देखना है, ये तो बाद का मरहला है। तो इतने बड़े मामले का ये इख्तलाफ है जो हमारे और उनके दरमियान मौजूद है इस वक्त। ज़ाहिर है कि इससे ज़्यादा बात करना शायद मौजू ना हो, अगर कोई और सवालात होंगे तो देख लें।
ठीक, बहुत शुक्रिया राम साहब, ने बड़ी तफसील से बताया और जो सुनने वाले हैं उनके जहन में बहुत सारे सवालात आ रहे होंगे यकीनन कि परवेज़ साहब की मुख्तलिफ ताबीरात को आप कैसे देखते हैं। हम इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन उसको ज़ेर बहस भी लाएंगे और आपकी तफसीर भी छप चुकी है, लोग उसमें ख़ुद तकाबली मुताले से पढ़ सकते हैं। एक आखिरी सवाल चंद मिनट बाकी हैं, मैं इसी पहलू से पूछूँगा आपसे कि आपने जो ज़िक्र किया कि ये इस्तराबात, ये जो जहनी कशमकश है एक ख़ास पस मंज़र में, ख़ास अहद में फितरी तौर पर लोगों के अंदर उठी और बड़े ही अबकरी और नाबगा लोगों ने इसका इजहार भी किया, इकबाल का आपने ज़िक्र किया। सवाल मेरा आपसे है कि जब ये परवेज़ साहब जैसे लोग इस्तराब का इजहार करते थे और गलत अप्रोच भी उन्होंने मसलन एक पेश कर दिया अप्रोच से बढ़ के, वो बुनियादी नुक्ता नज़र ही पलट गया, तो इनका जो जवाब दिया उस सोसाइटी में उस अहद में, वो भी हम देखते हैं कि उलमा की तरफ से तो फतवे की ज़ुबान है, तफसीक है, तनकीस है, उयूब बताना है और बताना है, मुनकर है, फलाँ है, डिस्क्रेडिट करने का। मौलाना सैयद अबुल आला साहब मौदूदी उस अहद के एक बड़ा नाम है, हम देखते हैं सुन्नत की आईनी हैसियत लिखी बाकी चीज़ें, परवेज़ साहब की जो इख्तलाफात थे उनको जवाब को भी फिर जदीद पढ़े लिखे तबके ही ने टैकल किया, हमारे उलमा की कोई चीज़ आपको इस ज़मीन में सामने नज़र आती
है? नहीं, ज़ाहिर है कि उस दर्जे में कोई चीज़ नहीं पेश की जा सकती, उनका जो अंदाज़ होता है वो आम तौर पर यही होता है। इस वक्त भी आप देखें कि उलमा यहीं से अप्रोच करेंगे कि ये तो सबकी राय के ख़िलाफ़ है, ये तो सारी उम्मत यही बात बयान करती रही है। वो इस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं होते कि जिन लोगों के साथ वो इस वक्त खिताब कर रहे हैं उनके ज़हनी इस्तराब का पस मंज़र क्या है। यानी क्या आप ये राय दे के उनको मुतमिन कर लेंगे? आपको बताना पड़ेगा उन्हें कि आप जो बात अल्लाह की तरफ नस्बत दे के कह रहे हैं या अल्लाह के पैगंबर की तरफ नस्बत दे के कह रहे हैं, उस बात में उनको प्रॉब्लम पेश आ गया है, तो कहाँ से अप्रोच किया जाए? तो उलमा तो हमेशा ये तरीका अख्तियार करते हैं, लेकिन जो जदीद तबके को समझने वाले लोग पैदा हुए जिनमें एक बड़ी मिसाल या एक बड़ा नाम मौलाना सैयद वर्रा साहब मौदूदी का है या इससे पहले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है, तो इनको अगर आप देखें तो इन्होंने इस मामले में सही तरीका इख्तियार किया, यानी इसका जवाब दिया। अगरचे सुन्नत की आइनी हैसियत के सारे मबाइस में मेरा जो बुनियादी एतराज़ है वो यही है कि मसला हदीस का नहीं है, मसला सुन्नत की आइनी हैसियत का नहीं है, मसला अरबी ज़ुबान का। यानी अगर आपने अंग्रेज़ी ज़ुबान ही नई बना ली है तो अब शेक्सपियर को समझने में क्या गुफ्तगू की जाए आपसे? यही बताना पड़ेगा सबसे पहले कि ये जो ज़ुबान है, मैंने फिर अर्ज़ करूँगा कि जो आपको मैंने मौलाना मीना हसन इस्लाही का जुमला सुनाया है वही असल में पूरी बात का ख़ुलासा है कि आपने अरबी ज़ुबान अपने घर में बैठ के बनाई है। यानी या वो अरबी होगी जो इस वक्त अरब बोलते हैं, या वो होगी जो रिसालत में आपके ज़माने में बोली जाती है। आप उर्दू ज़ुबान की एक नई किस्म अपने घर में बैठ के ईजाद कर लें तो अब मेरे और आपके दरमियान गालिब को समझने में या इकबाल को समझने में गुफ्तगू कैसे हो? ये है वो बड़ा मसला जो पेश आ गया। और इसके बावजूद मैं इसको किसी तंस तारीख का हदफ नहीं बनाऊँगा, यानी एक मसला है जिसको इसी सलीके के साथ वाजे करना चाहिए। मैंने इसीलिए बात ख़त्म कर दी कि हमारे पास वक्त नहीं है, अब किसी मौके पर मैं इसकी वजाहत करूंगा और ये बताऊंगा कि ये कितना बड़ा मसला है जो उनके साथ और हमारे दरमियान पेश आया है।
हम सब आखिरी एक मुख्तसर तबसरा मैं चाहता हूँ, इंशाल्लाह हम तफसील से ये जो फ़नी मौजूदात हैं उसको ज़ेर बहस लाएंगे। हमारे उलमा की तरफ से सवाल अक्सर सामने आता है कि आपकी फ़िक्र या मकतब फ़राही से जो मुतासर होने वाले लोग हैं उनकी बड़ी तादाद वही है जो एक ज़माने में परवेज़ साहब से मुतासर थे, तो ये जो ट्रांजिशन है परवेज़ साहब के मुतासरीन की इस मकतब फ़िक्र की तरफ, इसकी क्या वजह है मुख्तसर अगर आप बता सकें?
असल में मुझे तो कभी ज़िंदगी में आज तक फुर्सत ही नहीं मिली कि मैं अपने मुतासरीन का सर्वे करूं। मेरा मसला तो ये है कि मुझे दीन समझना है, मुझे समझाना है, बयान कर देना है। यानी मेरा मामला भी अगर आप पस मंज़र के लिहाज से देखें तो वही है, मेरे अपने इस्तराबात हैं, मेरे अपने सवालात हैं, मेरे अपने इत्मीनान के मौके हैं, और उनको मैं जब ज़ेर बहस लाता हूँ तो गोया सबसे पहले ख़ुद बात समझता हूँ, उसके बाद मैं बयान कर देता हूँ। मेरा असल में ज़हनी सांचा ऐसा है नहीं कि उसमें मैं अपने मुतासरीन कौन हो रहे हैं, कौन नहीं हो रहे, कहाँ हो रहे हैं, उनके कौन से गिरोह हैं, उनकी क्या नौइयत है। मैं सारी उम्मत से मोहब्बत करता हूँ और सबके बारे में यही राय रखता हूँ कि अल्लाह ताला हर एक को ये तौफीक दे कि वो सही बात को संजीदगी से सुने, समझे। अभी भी मैंने यही तवज्जो दिलाने की कोशिश की है कि एक शख्सियत जिससे मैं इतना बुनियादी इख्तलाफ रखता हूँ اس کے بارے میں بھی کوئی استخفاف، کوئی استہزاء یہ میں اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، اچھا لکھنے والے آدمی ہیں، ان سے بہت لوگ متاثر ہوئے ہیں، اس لیے سنجیدہ علمی طریقے سے ہی ان کی غلطی واضح کی جائے گی۔ میں علماء سے بھی یہی کہتا ہوں کہ وہ ایسی ادنا مناسبتیں تلاش کرنے کی بجائے بات کو پہلے اس کی گہرائی میں جا کر سمجھیں، لیکن روایتی طبقے کا رد عمل ہمیشہ اسی طرح کا ہوتا ہے۔